السلام علیکم۔ پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے کہا ہے کہ نیس شہر میں بیسٹل ڈے یعنی قومی دن کی تقریب میں ٹرک حملے میں 24 افراد ہلاک اور 100 کے لگ بھگ زخمی ہوئے، اور یہ دہشت گردی کا واقعہ معلوم ہوتا ہے۔ دنیا بھر کے لیڈروں نے اس حملے پر مذمت کی ہے۔ اور پاکستان سے یہ رپورٹ۔
ضلع چارسدہ کے علاقے شبقدر میں مقیم غیر اندراج شدہ افغان پناہ گزینوں کو علاقہ چھوڑنے کی ہدایت۔ میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا۔
ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس قائد کے ذریعے بھارتی میڈیا سے خطاب کیا، خود کو دہشت گرد نہیں امن کا پیامبر بتایا۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ فرانس کے شہر نیس میں جمعرات کی رات بیسٹل ڈے یا قومی دن کی تقریب کے دوران ایک ٹرک ڈرائیور نے حملہ کر کے 84 افراد کو ہلاک اور 100 سے زائد کو زخمی کر دیا۔ عالمی رہنماؤں نے اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے فرانس سے یکجہتی کا اظہار کیا ہے، اور صدر فرانسوا اولاند نے اسے دہشت گردی کا واقعہ قرار دیا ہے۔ مزید تفصیلات سعدیہ اسد کی زبانی۔
فرانس میں یوم آزادی کی اس تقریب کے دوران ہونے والے اس پرتشدد واقعے میں خیال کیا جا رہا ہے کہ 10 بچے بھی جاں بحق ہوئے ہیں۔ پولیس نے حملہ آور ٹرک ڈرائیور کی شناخت تیونس سے تعلق رکھنے والے ایک 31 سالہ فرانسیسی شہری کے طور پر کی ہے، جو نیس ہی کا رہائشی تھا۔ ابھی یہ تصدیق نہیں ہوئی کہ آیا اس کا تعلق کسی دہشت گرد گروپ سے تھا یا نہیں۔ ایسوسیٹڈ پریس کی جانب سے جاری کی گئی ابتدائی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ٹرک رکنے کے بعد پولیس اس کی جانب بڑھ رہی ہے۔ موقع پر موجود ایک عینی شاہد نے بتایا کہ اس نے کیا دیکھا۔ ایک ٹرک آیا اور اس نے راستے میں آنے والی ہر چیز کو کچل کر رکھ دیا، اور پھر وہ رک گیا اور ڈرائیور کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ صحافی کے پوچھنے پر کہ کیا اس نے بہت زیادہ زخمی افراد دیکھے، عینی شاہد نے بتایا کہ بہت زیادہ لاشیں دیکھیں۔ فرانس کی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ 84 افراد کو موت کے گھاٹ اتارنے والے اس شخص پر پولیس نے قابو پانے کے بعد اسے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ پولیس افسران نے دیکھا کہ ٹرک میں بارودی مواد اور اسلحہ اور گرینیڈ بھی موجود تھے۔ اس ہنگامہ آرائی میں ساحل پر موجود سیاح سخت پریشانی میں مبتلا دکھائی دیے۔ گلاسکو سے تعلق رکھنے والی ایک عینی شاہد ایلین وائٹ کہتی ہیں،
ہم
پوری رات ایک ہوٹل کی لابی میں بیٹھے رہے کیونکہ ہم واپس اپنے اپارٹمنٹ نہیں جا سکتے تھے۔ ہم گزشتہ شب یوم آزادی کی تقریب میں ہونے والی آتش بازی دیکھنے گئے تھے۔ تقریباً 4 منٹ کے بعد ہی ہم نے وہ آوازیں سنی جن کے بارے میں ہمارا خیال تھا کہ آتش بازی کی ہیں، لیکن جب لوگوں کو چیختے چلاتے سنا جو مخالف سمت دوڑ رہے تھے تو ہم نے بھی ان کے پیچھے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا۔ یہ تو بہت بعد میں پتا چلا کہ اصل میں واقعہ کیا تھا۔ فرانس میں آئندہ 3 روز تک قومی سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے رواں ماہ ختم ہونے والی ہنگامی حالت میں مزید 3 ماہ کی توسیع کر دی ہے اور 10,000 مزید فوجیوں کو تعینات کرنے کا کہا ہے۔ صدر نے عراق اور شام میں اپنے کردار کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا بھی اظہار کیا ہے۔ نیس فرانس کا 5واں بڑا شہر ہے، اور اس تازہ واقعے کے بعد کسی بھی ممکنہ خطرے سے بچنے کے لیے سیکیورٹی فورسز نے اس کے داخلی اور خارجی راستوں کو بند کر دیا ہے۔ حکام نے بتایا ہے کہ مرنے والوں میں پولیس کے کئی اہلکار بھی شامل ہیں، جبکہ زخمیوں میں سے 18 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ جمعے کی صبح ٹی وی پر قوم سے خطاب کے دوران فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے اس حملے کو آزادی پر حملہ قرار دیا۔ فرانس پر اس کے قومی دن یعنی 14 جولائی کو، جو کہ آزادی کی علامت ہے، حملہ کیا گیا۔ ایک جنونی شخص کی جانب سے انسانی حقوق کو پامال کیا گیا، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ فرانس ایک ٹارگٹ ہے۔ صدر جمعے کے روز بعض اہم وزراء کے ساتھ ملاقات کے بعد نیس کے لیے روانہ ہو گئے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ نیز پر حملہ اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ ہمیں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے عالمی سطح پر کی جانے والی کوششوں میں تیزی لانے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کی نظریں ہم پر ہیں اور وہ اس انتظار میں ہیں کہ ہم مزید تیز اور واضح راستہ تلاش کریں جس سے انہیں یہ محسوس ہو کہ ہم نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ہر وہ ممکنہ کوشش کی ہے جو ہمیں کرنی چاہیے تھی، اور عالمی سطح پر اکٹھے ہو کر زندگی اور موت کے بارے میں ایک غیر حقیقی نظریہ رکھنے والوں کے خلاف مزید جامع اور ہر ممکن کوشش کریں۔ جان کیری ماسکو میں ہیں جہاں وہ اپنے روسی ہم منصب سے ملاقات کر رہے ہیں۔ انہوں نے سرگئی لاوروف کے ساتھ مل کر فرانس میں مرنے والوں کے لیے چند لمحوں کی خاموشی اختیار کی۔ جرمن چانسلر اینگل مرکیل نے، جو منگولیا میں ایک اجلاس میں شریک ہیں، مرنے والوں کے لیے رنج اور دکھ کا اظہار کیا ہے اور فرانس کے عوام کے لیے جرمنی کی جانب سے مدد کی پیشکش کی ہے۔
Aber an diesem Tage gilt die Solidarität aller Menschen in Deutschland.
آج ہم یہاں یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں، جرمنی کے عوام اور یہاں موجود ہر شخص فرانس میں اپنے دوستوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہا ہے۔ ہم اور بہت سے لوگوں کے ساتھ مل کر فرانس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور میں اس بات پر پورا یقین رکھتی ہوں کہ ہمیں ہر مشکل کے باوجود یہ جنگ جیتنی ہے۔ صدر براک اوباما نے جمعرات کی رات ٹویٹر پر فرانس میں ہلاک ہونے والوں کے خاندانوں کے لیے دعاؤں اور دکھ کا اظہار کیا اور فرانس کو امریکہ کا پرانا اتحادی قرار دیا۔ اسپین کے وزیر خارجہ نے، جو اینگلا مرکیل کے ساتھ منگولیا کے اجلاس میں شریک ہیں، اپنے فرانسیسی ہم منصب کو فون کر کے اس واقعے پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ چین کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ دہشت گردی کی تمام قسموں کی سختی سے مذمت کرتے ہیں، اور متاثرین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ ہر طرح کے تشدد کے خلاف لڑیں گے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
فرانس کے شہر نیس میں جمعرات کو پیش آنے والے مہلک حملے کی دنیا بھر کے رہنماؤں کی طرف سے مذمت اور اس میں متاثر ہونے والوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کے صدر براک اوباما نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں متاثرہ خاندانوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ قومی دن ہمیں فرانس کی بردباری اور جمہوری اقدار کی یاد دہانی کرواتا ہے کہ اس سے کس طرح فرانس نے پوری دنیا کو مثبت انداز میں متاثر کیا، اور ہم جانتے ہیں کہ کس طرح تباہ کن جانی نقصان کے بعد فرانس نے اپنے کردار کا مظاہرہ کیا۔ یورپی کونسل کے صدر ڈونلڈ ٹسک نے حملے کے وقت کا تذکرہ کرتے ہوئے تمام لوگوں سے کہا کہ وہ اس ضرورت کی گھڑی میں فرانس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ پاکستان نے جمعے کے روز انتہائی سخت الفاظ میں فرانس کے شہر نیس میں اس ملک کے قومی دن کے موقع پر دہشت گرد حملے کی مذمت کی ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان نے فرانس میں ٹرک سے کیے گئے دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس بزدلانہ حملے میں قومی دن کی خوشیاں منانے والے بچوں، خواتین اور مردوں کو نشانہ بنایا گیا۔ فرانس کے شہر نیس میں جمعرات کو بیسل ڈے کے موقع پر قومی دن کی تقریب کے لیے بڑی تعداد میں مرد و خواتین اور بچے جمع تھے کہ ایک شخص نے تیز رفتار ٹرک لوگوں پر چڑھا دیا۔ اس ٹرک حملے میں درجنوں افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے، جن میں سے بعض کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ سے جاری ایک بیان میں حکومت اور پاکستانی عوام کی طرف سے فرانسیسی عوام و حکومت سے تعزیت اور یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا کہ پاکستان ہر طرح کی دہشت گردی کی شدید مذمت کرتا ہے اور انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے بھی ایک بیان میں فرانس میں ہونے والے حملے میں انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان فرانس کے ساتھ کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بطور صف اول کے ایک ملک کے پاکستان کو ایسے کئی سانحات کا سامنا رہا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم اس نازک مرحلے پر فرانسیسی عوام کے دکھ اور درد کو سمجھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان دنیا کے کسی بھی حصے میں ہونے والی دہشت گردی کے خلاف کھڑا ہے۔ فرانس میں ہونے والے حالیہ دہشت گرد حملے کی عالمی سطح پر شدید مذمت کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ ملک میں سیکیورٹی انتہائی سخت کر دی گئی ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے صدر اور وزیر اعظم سمیت دوسرے رہنماؤں نے بھی فرانس میں اس دہشت گرد حملے کی مذمت کی ہے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
صدر پرنب مکھرجی، وزیر اعظم نریندر مودی اور کانگریس صدر سونیا گاندھی سمیت متعدد سیاستدانوں نے فرانس کے شہر نیس میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی اور کہا کہ بچوں سمیت بے قصور افراد کا قتل عام ایک ناقابل بیان جرم ہے۔ فرانسیسی صدر فرانسوا اولاند کے نام ایک مکتوب میں صدر پرنب مکرجی نے نیس میں ہونے والی دہشت گردی کی گھناؤنی واردات میں انسانی جانوں کے اتلاف پر اظہار تعزیت کیا اور کہا کہ بھارت اس مشکل گھڑی میں فرانس کے ساتھ ایک جہتی اور ہمدردی کے ساتھ کھڑا ہے۔ صدر نے جو کہ دارجلنگ کے دورے پر ہیں کہا کہ یہ جان کر مجھے بے حد دکھ پہنچا کہ فرانس ایک بار پھر دہشت گردانہ واردات کے سبب ایک بڑے المیے سے دوچار ہے۔ بچوں سمیت ان تمام بے قصور افراد کا قتل عام جو کہ یوم باسٹل کا جشن منانے کے لیے اکٹھا ہوئے تھے ایک ناقابل بیان جرم ہے۔ ہم انسانی جانوں کے اتلاف سے ہونے والے تکلیف میں آپ کے ساتھ ہیں اور زخمیوں کے جلد از جلد صحتیاب ہونے کی دعا کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی اس حملے کی سختی سے مذمت کی۔ انہوں نے ایک بیان میں حملے کو بے رحمانہ کارروائی قرار دیا اور کہا کہ میں نیس پر ہوئے اس ہولناک حملے سے پریشان ہوں، میں تشدد کی اس بے رحمانہ شکل کی سختی سے مذمت کرتا ہوں، میری ہمدردیاں ہلاک شدگان کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں زخمیوں کے جلد صحت یاب ہونے کی تمنا کرتا ہوں، بھارت اس تکلیف دہ گھڑی میں اپنے فرانسیسی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ دوش بدوش کھڑا ہے اور ان کے غم میں برابر کا شریک ہے۔ کانگریس صدر سونیا گاندھی نے کہا کہ جشن منانے والی بھیڑ پر دہشت گردانہ حملہ امن اور جمہوری اقدار کے خلاف ایک گہری ناراضگی کا مظاہرہ ہے۔ انہوں نے بھی اس حملے کی مذمت کی۔ دریا اثنا وزارت خارجہ کے ترجمان وکاس سوروپ نے ایک بیان میں بتایا کہ اس حملے میں کوئی بھی بھارتی متاثر نہیں ہے، پیرس میں ہمارے سفیر نیس میں بھارتی برادری کے رابطے میں ہیں، ابھی تک کسی بھی بھارتی شہری کے متاثر ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ پیرس میں بھارتی سفارت خانے نے ایک ہیلپ لائن نمبر بھی جاری کیا ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
فرانس کے شہر نیس میں ہونے والے دہشت گرد حملے پر آپ رپورٹیں اور خبریں سن رہے تھے۔ اب کچھ مزید خبریں۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے شب قدر میں ایسے افغان پناہ گزینوں سے جن کے پاس کاغذات نہیں ہیں 24 گھنٹے کے اندر رہائشی علاقوں سے نکل جانے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ رپورٹ ہمیں دی ہے پشاور سے شمیم شاہد نے۔
پاکستان کے شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے شب قدر میں پولیس نے یہاں غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کو 16 جولائی تک علاقہ چھوڑنے کی ہدایت کی ہے۔ مقامی پولیس افسر اشفاق خان نے جمعے کو وائس آف امریکہ کو بتایا کہ علاقے میں لاؤڈ سپیکر کے ذریعے یہ اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ ایسے افغان باشندے جن کا بطور پناہ گزین اندراج نہیں ہوا وہ یہ علاقہ چھوڑ دے، بصورت دیگر انہیں حراست میں لے کر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے یہاں مقیم افغان باشندوں کی تعداد کے بارے میں تو نہیں بتایا، لیکن یہ ایک اندازے کے مطابق ہزاروں کی تعداد میں پناہ گزین شب قدر میں موجود ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس اعلان کے بعد سے بعض افغان باشندوں نے اپنا سامان باندھنا شروع کر دیا ہے اور ان لوگوں کو علاقہ خالی کرنے کے بارے میں تشویش پائی جاتی ہے۔ حکام کے مطابق غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کو تورخم سرحد پر پہنچنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پاکستان میں تقریباً 30 لاکھ افغان باشندے مختلف حصوں میں مقیم ہیں، جن میں سے صرف 15 لاکھ کے لگ بھگ باقاعدہ اندراج کے ساتھ، جبکہ اتنی ہی تعداد میں بغیر قانونی دستاویزات کی مقیم ہے۔ حالیہ مہینوں میں دہشت گرد واقعات کے تناظر میں افغان پناہ گزینوں کو ان کے ملک واپس بھیجنے کے مطالبات میں اضافہ دیکھا گیا، کیونکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے مطابق بعض شدت پسند افغان پناہ گزینوں کی بستیوں میں روپوش ہو جاتے ہیں اور ان کی بیس میں ہی سڑک کے آر پار نقل و حرکت کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں افغان پناہ گزینوں والے علاقوں کی مقامی آبادی کہتی ہے کہ ان کی وجہ سے وسائل اور روزگار پر پڑنے والا دباؤ ان کی مشکلات میں مزید اضافے کا باعث بن رہا ہے۔ مرکزی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ افغان باشندوں کی باعزت طریقے سے واپسی چاہتی ہے اور اس کے لیے وہ افغان حکومت اور اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین UNHCR کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ حال ہی میں حکومت نے اندراج شدہ افغان پناہ گزینوں کی ملک میں قیام کی مدت میں 6 ماہ کی توسیع کرتے ہوئے انہیں اپنے عارضی شناختی کارڈز کی تجدید کا کہا تھا، جس کے بعد سے پشاور سمیت مختلف علاقوں میں افغان پناہ گزینوں کے اندراج مراکز کے باہر لمبی قطاریں بھی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ قانونی دستاویزات کے ساتھ پاکستان میں رہنے والوں کو اپنے وطن واپسی پر مالی معاونت بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں بالخصوص صوبہ خیبر پختونخوا میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کے خلاف کارروائی بھی کی گئی اور سینکڑوں افغانوں کو پوچھ گچھ کے لیے تحویل میں بھی لیا گیا ہے۔ اسی تناظر میں پاکستان میں افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال نے وفاقی حکومت کے عہدیداروں کے علاوہ صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں سے بھی ملاقات کر کے افغان باشندوں کی گرفتاریوں پر بات کی ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان 3 دہائیوں سے زائد عرصے سے اپنے ہم مقیم افغان پناہ گزینوں کی جد واپسی کا خواہاں ہے، لیکن اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین کے اعداد و شمار کے مطابق 2014 سے افغانستان واپس جانے والے پناہ گزینوں کی تعداد میں بتدریج کمی آ رہی ہے اور اس کی بڑی وجہ افغانستان میں سلامتی کی خراب صورتحال ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
لاہور کے گورنر ہاؤس میں وزیراعظم نواز شریف کی زیر صدارت پاکستانی کابینہ کا ایک اجلاس ہوا، جس میں بھارتی کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف 19 جولائی کو یوم سیاہ منانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اس بارے میں بات کی گئی۔ لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ۔
وزیراعظم نواز شریف کی لندن میں دل کی بیماری کے علاج کے بعد جمعے کے روز وفاقی کابینہ کا یہ پہلا اجلاس تھا جو گورنر ہاؤس لاہور میں منعقد ہوا۔ پاکستان کے سرکاری ریڈیو کے مطابق اس اجلاس میں وزیراعظم کی تجویز پر کابینہ نے فیصلہ کیا کہ بھارتی کشمیر میں فوج کے ہاتھوں ہونے والی کشمیریوں کی ہلاکتوں کے خلاف پاکستان بھر میں 19 جولائی منگل کے روز یوم سیاہ منایا جائے گا۔ وزیراعظم نے کابینہ کے اس خصوصی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان حق خود ارادیت کی کشمیریوں کی جائز جد و جہد کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ انہوں نے بھارتی کشمیر میں جاری تحریک کو کشمیریوں کی آزادی کی تحریک قرار دیا اور وہاں بھارتی فوج کے ہاتھوں کشمیریوں کے ہلاک و زخمی ہونے کے واقعات کو بھارتی حکومت کا ظلم و تشدد قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس پالیسی سے بھارتی کشمیر میں جاری تحریک میں ان کے بقول اور بھی تیزی ہوگی۔ کابینہ کے اجلاس میں اس معاملے پر جلد پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ ادھر بھارت کی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں پاکستانی کابینہ کے بھارتی کشمیر کی صورتحال پر یوم سیاہ منانے کے فیصلے کو یکسر مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ بھارت کو پاکستان کی طرف سے ان کے اندرونی معاملات میں مسلسل مداخلت کی کوششوں پر دکھ ہے۔ سیاسی تجزیہ کا کہتے ہیں کہ ملک میں بھارتی کشمیر میں ہلاکتوں پر احتجاج پہلے سے چل رہا تھا اور فوج کی طرف سے بھی اس حوالے سے بڑا سخت بیان آ چکا تھا، لہذا حکومت اس ضمن میں دباؤ محسوس کر رہی تھی۔ معروف سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر حسن عسکری رضوی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
تو میرا خیال یہ ہے کہ کوشش حکومت کی یہ ہے کہ جو اس وقت ملک میں جذبات ہیں کے بارے میں اس کے مطابق جو ہے وہ چلا جائے، لہذا یہ فیصلہ جو ہے پوری طرح پاکستان میں منایا جائے گا، لیکن فیصلہ لیٹ آیا ہے کیونکہ سب نے اپنے سینٹیمنٹ کا اظہار کیا اور سول حکومت نے سب سے آخر میں۔
وزیراعظم نے کابینہ کے اس اجلاس میں تمام متعلقہ محکموں کو ہدایات جاری کیں کہ وہ بین الاقوامی فورمز پر بھارتی کشمیر میں فوج کے ہاتھوں جو کشمیری ہلاک ہو رہے ہیں اس بات کو نمایاں کرے۔ ڈاکٹر حسن عسکری کہتے ہیں کہ بات غور طلب ہے کہ پاکستان کے سوا کسی اسلامی ملک نے بھی بھارتی کشمیر کی صورتحال پر رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے۔ ڈاکٹر عسکری کا کہنا تھا،
ہندوستان کا بڑھتا ہوا کلاؤٹ ہے، ہندوستان کا بڑھتا ہوا سفارتی وزن ہے، جس کی وجہ سے بہت سے ملک جو ہیں ابھی تک خاموشی جو ہے ایڈاپٹ کیے ہوئے ہیں۔
کابینہ کے خصوصی اجلاس کے مقام گورنر ہاؤس لاہور سے تھوڑے فاصلے پر لاہور کی مسجد شہداء میں بھارتی کشمیر میں فوج کے ہاتھوں ہلاک ہونے والوں کی غائبانہ نماز جنازہ میں بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے۔ کابینہ کے اجلاس میں فرانس، سعودی عرب، بنگلہ دیش، ترکی اور انڈونیشیا میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کی مذمت بھی کی گئی۔ افضل رحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
افغانستان کے انٹیلیجنس ادارے کے ایک سابق سربراہ نے کچھ دستاویزات افشا کی ہیں جن میں وہ دعویٰ کرتا ہے کہ پاکستان کے ان گروپوں سے رابطے ہیں جو افغانستان میں حملے کرتے ہیں۔ رحمت اللہ نبیل نے، جنہوں نے پچھلے دسمبر میں صدر اشرف غنی پر سخت تنقید کے بعد استعفیٰ دے دیا تھا، انہوں نے صدر غنی کے پاکستان سے تعلقات پر یہ تنقید سماجی میڈیا پر کی تھی اور کہا تھا کہ انہوں نے حالات سے آگاہ کرنے کے لیے یہ دستاویزات افشا کی ہیں۔ وائس آف امریکہ ان دستاویزات کی صداقت کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں کر سکتا۔ افشا کی جانے والی دستاویزات میں وہ خطوط شامل ہیں جو بقول اس کے پاکستان کے خفیہ ادارے آئی ایس آئی اور فوجی خفیہ ادارے ایم آئی کے ہیڈ کوارٹر سے تحریر کیے گئے ہیں اور جن میں ان گروپوں سے رابطے کا اظہار ہوتا ہے۔ صدر اشرف غنی کی انتظامیہ نے ان الزامات پر تبصرہ نہیں کیا ہے اور پاکستانی عہدیداروں سے جب رابطہ کیا گیا تو انہوں نے اس پر بات کرنے سے انکار کیا۔ پاکستان کا دفتر خارجہ تاہم بار بار یہ کہتا رہا ہے کہ افغانستان میں امن و استحکام اس کے ملکی مفاد میں ہے اور وہ افغانستان کی غیر مستحکم صورتحال کو مستحکم کرنے کے لیے تمام کوششیں بروئے کار لا رہا ہے۔ جنوبی کوریا کے وزیراعظم ہوانگ کوان پر اس وقت احتجاجی مظاہرین نے انڈوں اور پانی کی بوتلوں کی بارش کر دی جب وہ جمعے کے روز سونگ جو کاؤنٹی کے ہال میں خطاب کر رہے تھے۔ اس علاقے میں امریکہ کی جانب سے اعلی سطحی میزائل شکن دفاعی نظام نصب کیا جانا ہے جس پر علاقے کے مکین شدید احتجاج کر رہے ہیں۔ وزیراعظم ہوانگ کو ان لوگوں کے خدشات سننے کے لیے یہاں آئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میزائل شکن نظام تھاٹ کا رڈار نصب کیے جانے پر ان کے خدشات کو سنا جائے گا اور تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا۔ مظاہرین نے وزیراعظم کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے مخالفت میں نعرے لگائے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ برطانیہ کے نئے وزیراعظم تھریسا مے نے اپنی نئی کابینہ کا اعلان کر دیا ہے جس کا کام یورپ یونین سے برطانیہ کے اخراج پر گفت و شنید ہوگا۔ لندن سے وائس آف امریکہ کے ہنری رجویل نے بتایا ہے کہ کابینہ میں شامل ایک نام نے سب کو حیران کیا ہے اور حتیٰ کہ دنیا بھر میں ان کے اتحادیوں کو بھی برہم کر دیا ہے۔ رپورٹ کی مزید تفصیلات شہناز نفیس کی زبانی۔
یہ ان کی کابینہ میں بورس جانسن کی وزیر خارجہ کے طور پر تعیناتی ہے جو یورپی یونین چھوڑنے کی مہم چلاتے رہے ہیں۔ یہ تعیناتی سب سے زیادہ حیرانی کا سبب بنی ہے۔ مئی کے مہینے میں جانسن نے یہ الزام لگایا کہ ایک بہت اعلیٰ ریاست تشکیل دینے کی کوشش میں یورپی یونین کے مقاصد ہٹلر جیسے ہیں۔ یہ چیز یورپی اتحادیوں کو برہم کر رہی ہے۔ جانسن کے فرانسیسی ہم منصب جین مارک نے ان کی تعیناتی پر جمعرات کے روز اپنے رد عمل میں کہا، اپنی مہم کے دوران انہوں نے برطانوی عوام سے بہت جھوٹ بولا اور اب وہ ایک ایسے شخص ہیں جو اپنے عمل کی وجہ سے شدید مسائل میں مبتلا ہیں۔ انہیں اپنے ملک کے دفاع کے سلسلے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ الفاظ تھے فرانسیسی وزیر خارجہ کے۔ امکانی طور پر بورس جانسن کا پہلا دورہ اگلے پیر کو برسلز کا ہوگا جہاں وہ یورپی یونین کے ایک اجلاس کے لیے جائیں گے۔ ایک تھنک ٹینک سینٹر فار یورپین ریفارم کے تجزیہ کار آئین بانڈ کہتے ہیں،
Given the number of countries and foreign leaders that he has insulted in recent months,
اس تعداد کے پیش نظر جن ملکوں اور غیر ملکی رہنماؤں کی حالیہ مہینوں میں انہوں نے بے عزتی کی، میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت مشکل اجلاس ہوگا۔ یہ الفاظ تھے تجزیہ نگار آئین بانڈ کے۔ تمام یورپی قوتوں میں جرمنی وہ ملک ہے جس کے بارے میں برطانوی شدت سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ یورپی یونین سے ان کے اخراج سے متعلق مذاکرات میں اس کی حمایت کرے، لیکن اس وقت برلن کے وزیر خارجہ نے جمعرات کے روز جانسن کے عمل کو غیر معقول اور شرمناک قرار دیا۔ جرمنی کے وزیر خارجہ فرینک والٹر کے الفاظ، غیر ذمہ دار سیاستدانوں نے پہلے تو ملک کو یورپی یونین سے اخراج کے لیے ورغلایا اور اس کے بعد جب یہ فیصلہ ہو گیا تو انہوں نے ذمہ داری نہیں لی۔ یہ الفاظ تھے جرمنی کے وزیر خارجہ کے۔ اپریل میں بورس جانسن نے کہا تھا کہ امریکی صدر باراک اوباما نے کینیا سے اپنے تعلق کی بنا پر جو انہیں وراثت میں ملا برطانیہ کی یورپی یونین سے اخراج کی مخالفت کی۔ جانسن کے اپنے الفاظ میں یہ برطانوی سلطنت سے موروثی ناپسندیدگی ہے۔ نئے وزیر خارجہ سے بدھ کی رات ان کے اس تبصرے پر سوال کیا گیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے پہلے کچھ لوگوں سے معذرت کرنی ہے، مثلاً صدر باراک اوباما۔ اس سوال کے جواب میں برطانیہ کے وزیر اعظم نے کہا،
Well, as I say, the United States of America will be in the front of the queue. Thank you.
میں یہ کہوں گا کہ اس قطار میں امریکہ سب سے آگے ہوگا، آپ کا شکریہ۔ یہ الفاظ تھے برطانیہ کے نئے وزیر خارجہ کے۔ امکان یہ ہے کہ یورپی یونین سے متعلق مذاکرات میں بورس جانسن کا کردار محدود ہوگا، جیسا کہ وزیراعظم ٹریسا مے نے برطانیہ کے اخراج کے امور طے کرنے کے لیے ایک نیا سرکاری محکمہ قائم کر دیا ہے، جس کے سربراہ طویل عرصے سے یورپی یونین کی مخالفت کرنے والے قانون ساز ڈیوڈ ڈیوس ہیں۔ تجزیہ کار آئین مون کہتے ہیں کہ وزیراعظم کا سیاسی ہنی مون امکانی طور پر محدود ہوگا۔
She can placate those who have voted for leave by saying that the UK will not accept EU regulations.
وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ کر ان لوگوں کو مطمئن کر سکتی ہیں جنہوں نے برطانیہ کے اخراج کے حق میں ووٹ دیا تھا کہ برطانیہ یورپی یونین سے مذاکرات قبول نہیں کرے گا، بجٹ میں ادائیگی نہیں کرے گا اور کارکنوں کی آزادانہ نقل و حرکت پر قطعی پابندیاں لگائے گا۔ اور اس وقت بظاہر یہ دکھائی دے رہا ہے کہ وزیراعظم اور ڈیوڈ ڈیوس ان خطوط پر سوچ رہے ہیں، لیکن اگر ہم واحد منڈی کو بند کر دیتے ہیں تو اس کی اقتصادی قیمت بلا شبہ بہت زیادہ ہوگی۔ یہ الفاظ تھے تجزیہ نگار آئین بانڈ کے۔ نئی برطانوی کابینہ میں کئی سینئر سیاستدان شامل ہیں جو کئی مہینوں تک برطانیہ کی یورپی یونین سے اخراج کے مباحثوں میں حریف فریقوں کی جانب سے ایک دوسرے پر حملے کرتے رہے ہیں۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ نئے وزیراعظم کا پہلا کام ان لوگوں کو حکومت میں متحد رکھنے کی کوشش کرنا ہوگا، کیونکہ آنے والے دنوں میں برطانیہ کو کئی سیاسی اور اقتصادی چیلنجز کا سامنا ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ نئی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ آرٹ تھیراپی سے بچوں کی ذہنی الجھنیں دور ہو سکتی ہیں۔ سامعین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے ننھے مننے بچوں کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور ان کی بھی ذہنی الجھنیں ہو سکتی ہیں، جنہیں اگر بر وقت نہ سلجھایا جائے تو بچوں کی شخصیت پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے برطانیہ میں 2002 میں 5 سے 16 برس کی عمر کے بچوں کے لیے، جن کے رویے دیگر بچوں سے مختلف تھے یا جو کسی جذباتی کشمکش کا شکار تھے، آرٹ روم پروگرام کا آغاز کیا گیا۔
Matthew Reinhardt doesn't just tell stories. His stories literally pop off the page.
اس وقت پورے برطانیہ میں 9 آرٹ روم پروگرامز چلائے جا رہے ہیں۔ پروگرام کے آغاز سے لے کر اب تک 1 لاکھ سے زائد بچے اس کا حصہ بن چکے ہیں۔ دی آرٹ ان سائیکو تھراپی میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق، تحقیق دانوں کو معلوم ہوا کہ جب بچے اس آرٹ کلاس میں حصہ لیتے ہیں تو آرٹ کلاس کے اختتام پر ایسے بچوں کے رویے میں مثبت تبدیلی اور ڈپریشن میں واضح کمی نوٹ کی گئی۔ آرٹ کلاسز کے باعث ان ننھے مننے بچوں کا اپنی ذات پر اعتماد بھی بڑھا اور ان کے رویوں میں واضح طور پر تبدیلی نوٹ کی گئی۔ ان آرٹ رومز میں ایسا ماحول بنایا جاتا ہے جہاں پر بچے اپنی صلاحیتیں زیادہ سے زیادہ استعمال کر سکیں اور جہاں پر بچے آرٹ کے ذریعے اپنی ذہنی اور تخلیقی صلاحیتوں کا کھل کر اظہار کر سکیں۔ اس سے انہیں اپنی ذات کے حوالے سے الجھنیں آرٹ کی شکل میں باہر نکالنے میں مدد ملتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس طریقے سے بچے اسکول کے ماحول میں بھی اپنی ذات کے حوالے سے زیادہ بہتر طریقے سے اظہار کر سکتے ہیں۔ آرٹ کے ذریعے بچوں کو نہ صرف اپنی ذات کے اظہار کے لیے ایک ذریعہ میسر آتا ہے بلکہ ان کا اپنی ذات پر اعتماد بھی بڑھ جاتا ہے۔ مختلف رنگوں کے پینسل سے کھیلنے کی وجہ سے بچے بہتر محسوس کرتے ہیں، ان کی ذہنی الجھنیں سلجھنے لگتی ہیں اور انہیں اپنی زندگی بامقصد دکھائی دیتی ہے۔
So she can draw in the inside. Give her lots of those.
ये खबर पढ़ने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com.
His stories literally pop off the page.
Shehnaaz Nafees, Voice of America, Washington.
Matthew Reinhardt doesn't just tell stories.
पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7:30, भारत में 8 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10:30 बज रहे हैं. वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ. इस्लामाबाद पुलिस के सरबराह ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखला उमूर को बताया है कि गुज़श्ता 10 से ज़्यादा दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया जो 5-स्टार होटलों समेत 4 तनसीबात पर हमलों की मनसूबबंदी कर रहे थे. इस्लामाबाद से मज़ीद तफसीलात के साथ मोहम्मद जलील.
पाकिस्तान में पुलिस ने वफाकी दारुलहकूमत इस्लामाबाद को निशाना बनाने की दहशतगर्दी के एक बहुत बड़े मंसूबे को नाकाम बनाने का दावा किया है. इस्लामाबाद पुलिस के सरबराह तारक मसूद ने ऐवान बाला यानी सेनेट की कायमा कमेटी बराए अमूर दाखला को बताया कि गुज़श्ता माह 10 से जायद दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया जो शहर में एक बड़े होटल समेत मुतअद्दद अवामी मकामात को निशाना बनाना चाहते थे. तारक मसूद का कहना था कि इन दहशतगर्दों का मुबैना तौर पर ताल्लुक कालादम अस्करियत पसंद ग्रुप तहरीक तालिबान पाकिस्तान से है. मुतहदा कौमी मूवमेंट के सेनेटर और कायमा कमेटी के रुकन सैयद ताहिर हुसैन मशदी ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा कि तारक मसूद ने इस्लामाबाद सेफ सिटी प्रोजेक्ट से मुतालिक ब्रीफिंग के दौरान कमेटी को बताया कि इस्लामाबाद में हाल ही में नस्ब किए गए कैमरों की मदद से इस मंसूबे को नाकाम बनाया गया है.
उन्होंने एक वेग किस्म का जवाब दिया कि हमने हजारों की जान बचाई है. एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक हमने थ्वार्ट किया है बिकॉज ऑफ द कैमराज. हमने उसको फॉलो किया, उनकी गाड़ियों को फॉलो किया और फॉलो करके हमने नेट इन द बड कर दिया, उनको पकड़ लिया और उनको आगे नहीं बढ़ने दिया.
ताहम ताहिर हुसैन मशदी का कहना था कि पुलिस की तरफ से इस कार्रवाई के बारे में मजीद तफसील नहीं बताई गई. इस्लामाबाद को महफूज बनाने के सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के मुख्तलिफ मकामात पर लगभग 1800 कैमरे नस्ब किए गए हैं जिनके जरिए 24 घंटे मुख्तलिफ मकामात की निगरानी की जाती है. पुलिस का कहना है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट से न सिर्फ शहर में दहशतगर्दी के वाकयात की रोकथाम बल्कि शहर में जराइम के वाकयात पर काबू पाने में मदद मिल रही है. तारक मसूद ने कमेटी को बताया कि ये मंसूबा शहर में अमन व अमान बरकरार रखने के हवाले से मौसर साबित हो रहा है. पाकिस्तान गुज़श्ता 10 साल से ज्यादा अरसे से दहशतगर्दी का शिकार रहा. ताहम हालिया बरसों के दौरान अस्करियत पसंदों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयों की वजह से दहशतगर्दी के वाकयात में नुमाया कमी देखने में आई है. मोहम्मद जलील, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद.
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या PCB ने 4 बुलेट प्रूफ बसें ऐसे में खरीदी हैं जबकि वो दूसरे मुल्कों की टीमों को कायल करने की कोशिश कर रहा है कि सिक्योरिटी से मुतालिक खदशों को दूर कर दें और पाकिस्तान का दौरा करें. इस्लामाबाद से रिपोर्ट भेजी है नासिर महमूद ने.
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 4 बुलेट प्रूफ बसें खरीदी हैं जिन्हें मुल्क में बैन अल-अक़वामी क्रिकेट की वापसी की कोशिशों का हिस्सा बताया जा रहा है. मार्च 2009 में पाकिस्तान के दौरे पर आई हुई श्रीलंकन क्रिकेट टीम की बस पर उस वक्त दहशतगर्दों ने हमला कर दिया था जब वो लाहौर में अपने होटल से मैच के लिए स्टेडियम जा रहे थे. इस हमले में मेहमान टीम के 6 खिलाड़ी जख्मी हुए जबकि 6 पुलिस अहलकार और 2 राहगीर अपनी जान से हाथ धो बैठे थे. ये वाकया पाकिस्तान में बैन अल-अक़वामी टीमों के आने में सबसे बड़ी रुकावट साबित हुआ और पाकिस्तान को दूसरी टीमों की मेज़बानी मुत्तहिदा अरब अमारात के मुतबादिल मैदानों में करना पड़ी. क्रिकेट से मुतालिक एक मारूफ वेबसाइट ESPN क्रिक इन्फो से बात करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक तर्जुमान ने बताया कि हम बैन अल-अक़वामी टीमों को मुकम्मल सिक्योरिटी की यकीन दहानी करवाना चाहते हैं और इन बुलेट प्रूफ बसों का इन टीमों को कायल करने में अहम किरदार होगा. ताहम क्रिकेट के मारूफ मुबसर एहतशामुल हक ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा कि बुलेट प्रूफ गाड़ियों की बजाय पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस मुल्क में करवाकर ज्यादा बेहतर तरीके से बैन अल-अक़वामी टीमों को कायल किया जा सकता है.
मेरे ख्याल में वेस्टेज ऑफ मनी है क्योंकि जो भी टीम यहाँ आएगी पाकिस्तान, अल्लाह करे कि पाकिस्तान के जो सूने मैदान है वो आबाद हों, जो भी टीम्स पाकिस्तान आती हैं तो पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के इदारे हैं ये उनका काम है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना कि वो फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करें जिस तरह जिम्बाब्वे की टीम को उन्होंने फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी. तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो PSL जिसके नाम के साथ पाकिस्तान आ गया اس کو یہ کوشش کریں کہ یہ پاکستان میں اس کے میکسیمم میچز ہوں, اور یہاں پر اگر 20 پلیئرز بھی فورن کے ہیں مثال کے طور پہ, 20 میں سے 10 بھی اگر کنوینس ہو جاتے ہیں وہ پاکستان آنے پر راضی ہو جاتے ہیں, یہ پاکستان کرکٹ کی یا پاکستان کی بہت بڑی جیت ہوگی. تو یہ ان کا سوچ اور ان کی اپروچ پاکستان کرکٹ بورڈ کی ہونی چاہیے.
کرکٹ بورڈ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ رواں سال کے اوائل میں ہونے والے پاکستان سپر لیگ کے پہلے ایڈیشن کا فائنل پاکستان میں کروانے پر غور کیا گیا تھا, جبکہ بورڈ کے عہدیدار یہ کہہ چکے ہیں کہ آئندہ آنے والے برسوں میں اس لیگ کے میچز ملک میں کروائے جائیں گے. 2009 کے بعد ٹیسٹ کھیلنے والی ٹیم کا درجہ رکھنے والی زمبابوے کی ٹیم وہ واحد ٹیم تھی جس نے گزشتہ سال پاکستان کا دورہ کیا اور تمام میچز لاہور میں ہی کھیلے تھے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
بھارت کے متنازعہ اسلامی مبلغ ذاکر نائک نے جمعے کے روز سعودی عرب کے شہر مدینہ سے اسکائپ پر بھارتی میڈیا کو بتایا کہ اسلام میں خودکش حملوں کی اجازت نہیں ہے جن میں بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں. نئی دہلی سے سہیل انجم یہ رپورٹ دے رہے ہیں.
متنازعہ اسلامی مبلغ ڈاکٹر ذاکر نائک اپنی نیوز کانفرنس کو, جس کا لوگوں کو بے صبری سے انتظار تھا, متعدد بار ملتوی کرنے کے بعد بالآخر جمعہ کے روز بھارتی میڈیا کے سامنے آئے. انہوں نے مدینہ سے اسکائپ رابطہ کے ذریعے بھارتی نامہ نگاروں سے خطاب کیا اور اپنے پہلے بیان میں فرانس کے شہر نیس میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی. انہوں نے کہا کہ وہ بے قصور افراد کی ہلاکت کے اس موقع پر فرانسیسی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ دہشت گرد نہیں, امن کے پیامبر ہیں. دہشت گردی کے سلسلے میں ان کے خیالات سے متعلق متعدد سوالوں کے جواب میں ذاکر نائک نے کہا کہ اسلام میں خودکش حملوں کی, جس میں بے قصور افراد ہلاک ہوتے ہیں, اجازت نہیں ہے, یہ حرام ہے. البتہ بعض اسکالروں کے مطابق جنگ میں حکمت عملی کے تحت اس کی اجازت دی گئی ہے تاکہ اپنے وطن کی حفاظت کی جا سکے. اس کے علاوہ کسی بھی صورت میں بے قصوروں کو نشانہ بنانا قابل مذمت ہے. انہوں نے خودکش حملوں کی وکالت کے الزام کی تردید کی اور اسے غلط اطلاع قرار دیتے ہوئے بے قصوروں کی ہلاکت کی مذمت کی اور اسے غیر اسلامی قرار دیا. انہوں نے مزید کہا کہ میری تقریروں نے کسی بھی دہشت گرد کو متاثر نہیں کیا, یہ میڈیا ٹرائل ہے جو کہ میرے خلاف کیا جا رہا ہے. یاد رہے کہ بنگلہ دیش حکومت کے مطابق ڈھاکہ کے ایک کیفے پر حملہ کرنے والوں میں سے دو حملہ آور ذاکر نائک کی تقریروں سے متاثر تھے. اس نے اپنے یہاں ان کے نیوز چینل پیس ٹی وی پر پابندی لگا دی ہے. بنگلہ دیش کے اس موقف کے بعد بھارت میں نائک کے خلاف تحقیقات کا سلسلہ شروع ہو گیا. این آئی اے, آئی بی اور دیگر ایجنسیوں پر مشتمل متعدد ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو کہ ان کی تقریروں, تحریروں اور غیر ملکی دوروں میں لوگوں سے ان کی ملاقاتوں کی جانچ کر رہی ہیں. ممبئی میں واقع ان کے ادارے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن اور ایف سی آر اے کے تحت ہونے والی فنڈنگ کی بھی تحقیقات کی جا رہی ہے. ذاکر نائک نے اپنی نیوز کانفرنس میں کہا کہ وہ حکومت کے ذریعے کسی بھی جانچ کے لیے تیار ہیں, البتہ میڈیا ٹرائل کے لیے تیار نہیں ہیں. 50 سالہ ذاکر نائک نے کہا کہ ابھی تک بھارت کی کسی بھی ایجنسی نے ان سے رابطہ نہیں کیا. انہوں نے میڈیا کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ وہ دہشت گردی کی حمایت والا ان کا کوئی بھی بیان جو کسی سیاق و سباق سے کاٹا نہ گیا ہو دکھائے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے آج تک کسی دہشت گرد سے ملاقات نہیں کی. بھارت میں بعض گروپ ان کی گرفتاری کا مطالبہ کر رہے ہیں تو بعض ان کی حمایت میں کھڑے ہیں. وہ سعودی عرب عمرہ کرنے کی غرض سے گئے تھے, ان کو 11 جولائی کو واپس آنا تھا مگر انہوں نے واپسی کا اپنا پروگرام ملتوی کر دیا اور کہا کہ وہ اس سال بھارت نہیں آئیں گے. ممبئی کا کوئی بھی بڑا ہوٹل نیوز کانفرنس کے لیے ان کو جگہ دینے کو تیار نہیں تھا. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
بھارتی کشمیر میں سخت کرفیو کے باوجود تازہ احتجاجات اور جھڑپیں جاری ہیں. سری نگر سے اس کی تفصیل دیں گے یوسف جمیل.
پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ جمعے کو 7ویں روز بھی جاری رہا اور ان میں نماز جمعہ کے بعد مزید شدت آ گئی. حالانکہ وادی کشمیر کے تمام 10 اضلاع میں کرفیو نافذ ہے اور ہزاروں کی تعداد میں مسلح پولیس اور نیم فوجی دستے حفاظتی پابندیوں پر عمل درآمد کرانے کے لیے سڑکوں پر تعینات ہیں, جبکہ حساس ترین علاقوں میں باضابطہ فوج بٹھا دی گئی ہے. سری نگر پہنچنے والے اطلاعات میں بتایا گیا ہے کہ حفاظتی دستوں نے سرحدی ضلع کپوارہ کے درگملہ علاقے میں مظاہرین پر فائرنگ کی, جس کے نتیجے میں ایک نوجوان مشتاق احمد گنائی ہلاک اور 3 دوسرے افراد زخمی ہو گئے. سری نگر کے مضافات میں واقع منیگام میں بھی اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا اور اس میں زخمی ہونے والے ایک نوجوان کے بارے میں ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اس کے بچنے کی بہت کم امید ہے کیونکہ گولی اس کے سینے میں دل کے قریب پیوست ہوئی ہے۔ ضلع بارہمولہ کے سوپور، پھٹن اور دلن علاقوں میں بھی مظاہروں اور اس دوران حفاظت دستوں کی طرف سے طاقت کا استعمال کیے جانے کی خبریں موصول ہوئی ہیں اور ان میں مزید 14 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس بیچ جنوبی ضلع کلگام کے یاری پور علاقے میں مشتبہ عسکریت پسندوں نے ایک پولیس اسٹیشن کو دستی بم سے ہدف بنایا اور اس واقعے میں ایک پولیس والا ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو علاقے سے باہر نکالنے کے لیے ایک فوجی ہیلی کاپٹر روانہ کیا گیا ہے کیونکہ وہاں اور راستے میں جگہ جگہ مظاہرے ہو رہے ہیں اور ان میں بڑی تعداد میں لوگ شامل ہو گئے ہیں۔ حکام نے انٹرنیٹ سروسز کو جزوی طور پر معطل کرنے کے بعد اب موبائل فون سروسز کو بھی جزوی طور پر بند کر دیا ہے۔ سری نگر کی جامع مسجد کو مقفل کر دیا گیا ہے اور وہاں جمعے کو نماز جمعہ ادا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ مظاہروں اور تشدد کا سلسلہ گزشتہ جمعے کی رات اس وقت شروع ہوا جب یہ خبر آ گئی کہ بھارتی حفاظتی دستوں نے ایک معروف عسکری کمانڈر برہان مظفر وانی کو اس کے 2 قریبی ساتھیوں سمیت ایک جھڑپ کے دوران ہلاک کیا ہے۔ اس دوران بھارتی کشمیر کی پولیس میں کام کرنے والے مقامی افراد پر مزید حملے ہوئے ہیں۔ جمعے کو ایک پولیس والے کو ایک مشتعل ہجوم نے اس وقت پکڑ کر زد و کوب کیا جو وہ اپنی نجی موٹر کار میں کہیں جا رہا تھا۔ ہجوم نے موٹر کار نظر آتش کر دی۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
امریکہ کے صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ ملک پولیس سے بہت سی توقعات وابستہ کیے ہوئے ہے اور اس میں معاشرے میں پیدا ہونے والے مختلف سوالات کے جوابات بھی شامل ہیں۔ صدر نے یہ بات جمعرات کے روز واشنگٹن میں منعقدہ ایک ٹاؤن ہال میٹنگ میں کہی جسے قومی سطح پر ٹیلی ویژن نے نشر کیا۔ اس پروگرام میں نسلی کشیدگیوں کے حالیہ سلسلے پر بحث کی گئی۔ نسلی کشیدگی صدر اوباما کے دور صدارت کا نمایاں موضوع رہا ہے۔ اس بارے میں تفصیلات کے ساتھ انجم ہیرل کل۔
صدر اوباما کو نسلی کشیدگی کے حوالے سے بار بار تند و تیز سوالات کا سامنا کرنا پڑا۔ بلیک لائیوز میٹر نامی تحریکوں کے احتجاجیوں کو منافق کہنے والے ریاست ٹیکسس کے لیفٹیننٹ گورنر ڈین پیٹرک نے صدر سے مطالبہ کیا کہ وہ پولیس کی حمایت کے لیے مزید اقدامات کریں، جن میں وائٹ ہاؤس کو نیلے رنگ کی روشنیوں سے منور کرنا بھی شامل ہے۔ ریپبلکن جماعت سے تعلق رکھنے والے ڈین پیٹرک کا نیلے رنگ سے اشارہ پولیس کی نیلی وردیوں کی جانب تھا۔ جواب میں صدر اوباما کا کہنا تھا،
I have been unequivocal in condemning any rhetoric directed at police officers. So I think
میں نے ہمیشہ بڑے واضح انداز میں پولیس کے خلاف بیان بازی کی مذمت کی ہے، اس لیے میرے خیال میں لیفٹیننٹ گورنر صاحب آپ کو کوئی ایسا پیغام تلاش کرنا ہوگا جس میں فرگوسن میں ہونے والے واقعے سے لے کر اب تک قانون نافذ کرنے والوں کے لیے ٹھوس حمایت شامل نہ ہو، کیونکہ جیسا کہ باقی سب کرتے ہیں میں بھی اپنی اور اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے پولیس پر انحصار کرتا ہوں۔ میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اس کا اظہار پہلے ہی ہو چکا ہے، تاہم مجھے خوشی ہوگی کہ اسے آپ تک پہنچا سکوں۔ قومی سطح کے ٹیلی ویژن پر نشر کیے جانے والی اس ٹاؤن ہال ملاقات میں بہت سے ایسے چہرے بھی شامل تھے جو پولیس کے ساتھ مہلک جھڑپوں کے متاثرین میں سے تھے۔ مختلف نسلوں کے درمیان تعلقات کے حوالے سے صدر اوباما کسی ثالث کا کردار ادا کرنے سے گریزاں رہے ہیں۔ تاہم گزشتہ ہفتے ریاست لوزیانا اور مینیسوٹا میں سیاہ فام امریکیوں کے پولیس فائرنگ سے ہلاک ہونے اور پھر ریاست ٹیکسس کے شہر ڈیلس میں ایک نشانہ باز کے ہاتھوں پولیس افسران کے ہلاک ہونے کے واقعات کے بعد براک اوباما کے لیے ملک کا پہلا افریقی النسل امریکی صدر ہونے کے ناطے انہیں مجبوراً یہ ادا کرنا پڑ رہا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
چین کے وزیر مملکت برائے سلامتی جینگ ہوئی چینگ دیگر اعلیٰ عہدیداروں کے ہمراہ پاکستان کے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے جمعرات کو وزیر داخلہ چودھری نثار سے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق ملاقات میں دونوں ملکوں نے سیکیورٹی کے اداروں کے درمیان انٹیلیجنس معلومات کے تبادلے میں اضافے کے علاوہ انسدادی دہشت گردی کی کوششوں میں تعاون اور پاکستان چین اقتصادی راہداری منصوبے کے تحفظ سے متعلق معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں ملکوں نے انٹیلیجنس معلومات کے تبادلے کے حوالے سے پہلے سے جاری تعاون کو مزید مؤثر بنانے اور اس میں تکنیکی معاونت کے پہلو کو شامل کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ وزیر داخلہ چودھری نثار نے کہا کہ پاک چین اقتصادی راہداری کی تکمیل دونوں ملکوں کے تعلقات میں ایک نئی جہت کا باعث بنے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کو خاص طور پر دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جنگ میں انٹیلیجنس معلومات کے تبادلے کو بڑھانے کی بہت ضرورت ہے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کو ایسی علاقائی اور عالمی طاقتوں سے چوکنرا رہنا ہوگا جو پاک چین اقتصادی راہداری کے منصوبے کے حق میں نہیں ہیں۔ نوبیل انعام یافتہ پاکستانی طالبہ ملالہ یوسفزئی نے اپنی 19ویں سالگرہ دنیا کے سب سے بڑے پناہ گزین کیمپ میں گزاری، جسے کینیا کی حکومت اس سال کے آخر تک بند کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ رپورٹ کی تفصیلات شہناز نفیس سے۔
نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے اس سال اپنی 19ویں سالگرہ کینیا میں قائم دنیا کے سب سے بڑے پناہ گزین کیمپ میں گزاری۔ دداب کیمپ کے بعد ملالہ یوسفزئی نے روانڈا میں قائم ایک اور بہت بڑے پناہ گزینوں کے کیمپ کا بھی دورہ کیا۔ یہاں پر نوجوان لڑکیوں سے بات چیت کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ملالہ یوسفزئی نے کہا،
اٹ از مائی 19th برتھڈے اینڈ ایوری ایئر آئی ڈیسائیڈ ٹو گو ٹو ا کنٹری ویئر گرلز آر فیسنگ ایشوز، اینڈ دس ایئر آئی ڈیسائیڈ ٹو گو ٹو کینیا اینڈ روانڈا ٹو سپیک آؤٹ فار گرلز ہو آر ریفیوجیز اینڈ ہو آر۔
یہ میری 19ویں سالگرہ ہے اور ہر سال میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس موقع پر ایسے ممالک کا دورہ کروں جہاں لڑکیوں کو مشکلات کا سامنا ہے، اور اس سال میں نے کینیا اور روانڈا کا انتخاب کیا تھا کہ میں یہاں پر ان پناہ گزین لڑکیوں کے لیے آواز اٹھا سکوں جن کو بہت مشکلات کا سامنا ہے۔ ان کو تعلیم کی سہولتیں میسر نہیں ہیں، ان کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ان کو اور بہت سی مشکلات درپیش ہیں۔ اس لیے میں نے سوچا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان پناہ گزین لڑکیوں کی جانب عالمی رہنماؤں کی توجہ مبذول کرائیں، اور میرے اس دورے کا اصل مقصد بھی یہی ہے۔ روانڈا میں پناہ گزین کیمپ میں موجود لڑکیوں کے بارے میں ملالہ یوسفزئی کا کہنا تھا،
Here in Rwanda it was amazing meeting these young girls. The courage they have inspired me and I met lots of other girls as well.
یہاں روانڈا میں ان لڑکیوں سے مل کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ ان کے عزم اور حوصلے نے مجھے بہت متاثر کیا ہے، اور مجھے یقین ہو گیا ہے کہ ہماری اس آنے والی نسل میں ہر طرح کی مشکلات کا سامنا کرنے اور آگے بڑھنے کی صلاحیت موجود ہے۔ ان کو بس صرف معیاری تعلیم کی ضرورت ہے، کیونکہ تعلیم ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے خواتین با اختیار ہو سکتی ہیں۔ تاہم بدقسمتی سے روانڈا کے اس پناہ گزین کیمپ میں لڑکیوں کی تعلیم تک رسائی نہیں ہے، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں، اور سب سے بڑی وجہ عالمی برادری کی طرف سے فنڈز کی کمی ہے۔ ملالہ یوسفزئی نے کہا کہ یو این ایچ سی آر اور روانڈا کی حکومت کوششیں کر رہی ہیں، لیکن انہیں فنڈ کی کمی کی وجہ سے کچھ زیادہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں ان لڑکیوں کی جانب سے عالمی برادری سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ تعلیم کو اولین ترجیح بنائیں اور ان پناہ گزین بچیوں پر خرچ کریں۔ یہ ہمارا مستقبل ہے، اور اگر آپ ان شورش زدہ علاقوں میں امن دیکھنا چاہتے ہیں تو ان نوجوان لڑکیوں کی تعلیم کی طرف توجہ دیں، کیونکہ تعلیم ہی کامیابی اور امن کی طرف واحد راستہ ہے۔ یہ الفاظ تھے نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں شہناز نفیس۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
آج پوری دنیا میں لگ بھگ 6 کروڑ افراد اپنے ہی ملک کے اندر بے گھر ہو چکے ہیں یا پناہ گزینوں کے طور پر زندگی گزار رہے ہیں۔ کچھ نے تشدد سے بچنے کے لیے اپنے گھر بار چھوڑے، کچھ نے قحط، تباہ کن سیلابوں یا دوسری قدرتی آفات سے بچنے کے لیے راہ فرار اختیار کی۔ دوسری عالمی جنگ کے خاتمے کے بعد سے یہ انسانی ہمدردی کا بدترین بحران ہے، اور نقل مکانی کرنے والوں میں سے نصف 18 سال سے کم عمر کے بچے ہیں۔ ایسے بحران جو شہری آبادیوں کو اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور کرتے ہیں، بچوں کے لیے دگنا زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان بحرانوں کی وجہ سے کچھ ایسے انتہائی محفوظ اور مددگار ماحول متاثر ہوتے ہیں جن میں بچے رہ سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں۔ اس صورتحال کو یہ حقیقت مزید گمبھیر بناتی ہے کہ اکثر اوقات انسانی ہمدردی کے رد عمل میں اس پہلو کو ترجیح نہیں دی جاتی ہے کہ نقل مکانی کرنے والے بچے اپنی باقاعدہ تعلیم جاری رکھ سکیں، اور ہمیں اس حقیقت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کہ بچوں کی ایک پوری نسل کا مستقبل دو پر لگا دیا گیا ہے۔ بین الاقوامی ترقیات کے امریکی ادارے کی ڈائریکٹر آف ایجوکیشن ایولین روڈریگس پیریز نے حال ہی میں شائع ہونے والے ایک بلاگ میں لکھا ہے کہ اب جبکہ بحرانوں کا دورانیہ پہلے سے زیادہ طویل ہو گیا ہے، خاندان اوسطاً 20 سال سے زیادہ عرصے کے لیے نقل مکانی کرتے ہیں، بچے ممکنہ طور پر اپنا اور پورا بچپن اپنے گھروں سے دور جلا وطنی کی حالت میں گزارتے ہیں، جس دوران وہ تعلیم سے محروم رہتے ہیں اور ایک نئی نسل اپنی کمیونٹی اور سوسائٹی میں زندگی گزارنے کے لیے درکار بنیادی مہارتوں کے بغیر جوان ہو جاتی ہے۔ آج دنیا کے 35 ملکوں میں 3 سے 18 سال کی عمروں کے لگ بھگ 7.5 کروڑ بچوں کو تعلیم کے حصول میں فوری مدد کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی حکومت تنازعوں سے گھرے ہوئے علاقوں میں نوجوانوں کو اپنی تعلیم جاری رکھنے میں مدد دینے کے لیے نئے پروگرام شروع کر رہی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ تعلیم فراہم کرنے والے ایک فی الواقع ممتاز ادارے کی شراکت سے ایک نیا پروگرام کورسرا فار ریفیوجیز شروع کر رہا ہے تاکہ پناہ گزینوں کو آن لائن پیش کیے گئے کورسرا کے 1000 سے زیادہ کورسز کے ذریعے مختلف پیشوں سے متعلق مہارتیں تیزی سے سیکھنے اور ملازمتیں ڈھونڈنے میں مدد کر سکے۔ امریکی سفارت خانے اور قونصل خانے ان کورسز کی فراہمی کو آسان بنانے کے لیے مقامی فلاحی اداروں کے ساتھ شراکت داری کریں گے۔ یونیسیف نے 23 مئی کو ایک پروگرام ایجوکیشن کین ناٹ ویٹ فنڈز شروع کیا ہے، جس کا مقصد ہنگامی حالات کا نشانہ بننے والے بچوں کو اپنی تعلیم جاری رکھنے میں مدد دینا ہے۔ اس پروگرام کا ہدف ایسے مستقل اسکول تعمیر کرنا ہے جو بحران کی حالت میں تعلیم فراہم کرنے کے بعد طویل مدتی تعلیمی نظام میں تبدیل ہو جائیں گے۔ توقع ہے کہ یہ فنڈ سرکاری اور نجی دونوں شعبوں سے متعلق رکھنے والے بین الاقوامی عطیات دہندگان کو متعدد برسوں کی وابستگیوں پر آمادہ کرے گا۔ بین الاقوامی ترقیات کی امریکی ادارے کے منتظم گیل اسمتھ نے کہا ہے کہ اس چیز کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ جن بچوں کو پناہ لینے پر مجبور کر دیا گیا ہے انہیں حصول تعلیم کے موقع سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ ایجوکیشن کین ناٹ ویٹ یا تعلیم انتظار نہیں کر سکتی نامی اس پروگرام میں یہ صلاحیت ہے کہ تعلیم کی فراہمی کے لیے ہمیں جو وسائل درکار ہیں انہیں پیدا کر کے آگے بڑھنے کا راستہ ہموار کر سکے۔ امریکہ ایجوکیشن کین ناٹ ویٹ پروگرام کے لیے $2 کروڑ کے ابتدائی عطیے کا وعدہ کر چکا ہے۔ ہم دنیا بھر میں اپنے تمام دوستوں اور شراکت داروں پر زور دیتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں اور ان بچوں کے مستقبل پر سرمایہ کاری کریں جنہیں اس کی اشد ضرورت ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
لائف ان امریکہ کے ساتھ مدثرہ منظر۔ امریکی گھروں میں ویک اینڈ یا فرصت کی شاموں میں ایک نظارہ ضرور دیکھنے کو ملتا ہے کہ ٹی وی آن ہے، پاپ کارن یا چپس کا بڑا سا پیالہ برابر میں رکھے، صوفے پر آلتی پالتی مارے، نظریں ٹی وی کی اسکرین پر اور ہاتھ جنک فوڈ کے پیالے میں۔ اب بچہ ہو یا کوئی بڑا، اسے بالکل احساس نہیں کہ ٹی وی دیکھتے ہوئے اس نے کیا کھایا اور کتنا کھایا۔ نتیجہ یہ کہ کچھ ہی عرصے میں وزن میں اضافے نے اس فکر میں مبتلا کر دیا کہ موٹاپا نہ آ لے۔ مگر چونکہ امریکہ میں موٹاپا ایک مرض بھی ہے، اس لیے ماہرین نے خبردار کرنا شروع کر دیا کہ اگر کھانے کے علاوہ وقفوں وقفوں سے جنک فوڈ کھانے کی عادت نہ گئی تو یہ مرض بہت عام ہو جائے گا۔ جنک فوڈ آخر ہے کیا؟ یہ نام عام طور پر کھانے کی ایسی اشیاء کو دیا جاتا ہے جو غذائیت تو زیادہ نہیں رکھتی مگر بنی بنائی بازار میں مل جاتی ہیں اور ان میں کچھ اجزاء ایسے ضرور ہوتے ہیں جو مسلسل کھانے سے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ چپس، چیٹوز، پاپ کارن، فرینچ فرائز اور اسی طرح کی دیگر چیزیں جنک فوڈ میں شامل ہوتی ہیں، جن میں یا تو چکنائی زیادہ ہوتی ہے یا شکر اور سوڈیم خاصی مقدار میں پایا جاتا ہے، اور یوں محض چند لمحوں کے لیے ذائقے کا لطف صحت کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے، اور سب سے زیادہ تو موٹاپے کا خطرہ ہوتا ہے۔ مگر پھر بھی جنک فوڈ کھایا جاتا ہے اور زیادہ تر بچے اور نو عمر امریکی اسے محبوب رکھتے ہیں۔ جنک فوڈ کی یہ اصطلاح پہلے پہل سینٹر فار سائنس ان دا پبلک انٹرسٹ کے ڈائریکٹر مائیکل جیکبسن نے 1972 میں استعمال کی، اور اب حال ہی میں فلوریڈا میں اسکرپس ریسرچ سینٹر میں پال کینی اور پال جانسن نے نومبر سن 2009 کی ایک تحقیق میں بتایا ہے کہ جنک فوڈ کا مسلسل استعمال انسان کو اس کا اتنا ہی عادی بنا دیتا ہے جتنا کہ منشیات کا استعمال۔ چکنی اور میٹھی اشیاء کا مسلسل استعمال دماغ کے بعض حصوں کی فعالیت اور حساسیت کو کم کر دیتا ہے۔ ان دونوں سائنسدانوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ دماغ کا جو حصہ ایک مرتبہ متاثر ہو جائے وہ دوبارہ اپنی اصل حالت پر نہیں آتا۔ چنانچہ اگر آپ کھانے کے وقفوں میں کیک، پیسٹری، چپس، فرائز یا بسکٹ کھانے کے عادی ہیں تو سمجھ لیجئے کہ دھیرے دھیرے یہ اشیاء آپ کو اپنا عادی بنا لیں گی اور کھانے کی بھوک ختم ہو جائے گی۔ اس لیے امریکہ میں غذائی ماہرین کہتے ہیں جنک فوڈ کی طلب ہو تو سلاد کھائیے یا پھل، اور کبھی کبھی تھوڑی چاکلیٹ بھی کھائی جا سکتی ہے۔ مدثرہ منظر، اردو وی او اے، واشنگٹن۔ پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ آپ نے کچھ عرصہ پہلے ایک خبر سنی ہوگی کہ ایک شخص نے ایسی کار بنانے کا دعویٰ کیا جو پانی سے چلتی ہے، مگر بعد میں وہ دعویٰ جھوٹا نکلا۔ لیکن اب برازیل میں ایک شخص نے ایسی موٹر سائیکل بنانے کا دعویٰ کیا ہے جو پانی سے چلتی ہے۔ آپ جانیے کاروں میں تو نئے نئے تجربات کیے جا رہے ہیں، مگر موٹر سائیکل 100 سال پہلے ایجاد ہونے کے بعد سے تقریباً ایک ہی طرز پر چلی جا رہی ہے، تھوڑی بہت ماڈل میں تبدیلی ہو تو ہو، مگر بات اتنی بھی معمولی نہیں۔ اب برازیل میں ریکارڈو ایزیویڈو نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ایک ایسی موٹر سائیکل بنا لی ہے جو پانی سے چلتی ہے۔ انہوں نے اپنی ایجاد کو موٹر پاور H2O کا نام دیا۔ اور H2O پانی کا کیمیائی نام ہے۔ اس موٹر سائیکل میں کار کی بیٹری لگا کر پانی کو اس کے ہائیڈروجن اور آکسیجن کے اجزاء میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس موٹر سائیکل میں کار کی بیٹری لگا کر پانی کو اس کے اجزاء ہائیڈروجن اور آکسیجن میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ ہائیڈروجن کو جمع کر کے موٹر سائیکل کے سلنڈرز میں پٹرول کی طرح استعمال کیا جاتا ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ پانی موٹر سائیکل میں ڈالا جاتا ہے اور صرف آکسیجن خارج ہوتی ہے۔ اس طرح پٹرول کا خرچ تو بچتا ہی ہے، ماحولیاتی آلودگی بھی پیدا نہیں ہوتی۔ ایزویڈو کو یہ موٹر سائیکل بنانے میں 6 ماہ لگے اور تقریباً $1,500 خرچ آیا، مگر وہ کہتے ہیں فائدہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ پانی سے چلنے والی یہ موٹر بائیک 1 لیٹر پانی میں 500 کلومیٹر تک سفر کر سکتی ہے۔ ایک ایسے دور میں جب ایندھن کی قیمتیں زیادہ ہونے کے باوجود اس کے استعمال میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، متبادل ذرائع کی تلاش وقت کی ضرورت بن گئی ہے، اور اگر یہ متبادل پانی ہو تو اس کا حصول بھی مشکل نہیں اور قیمت بھی ادا نہیں کرنی پڑتی۔ چنانچہ 1 لیٹر پانی میں 500 کلومیٹر سودا مہنگا نہیں۔ البتہ $1,500 یعنی تقریباً 1,50,000 پاکستانی روپے یہ کچھ زیادہ ہے۔ دیکھیے شاید سائنس کے پاس اس کا بھی کوئی حل ہو۔ مدثر منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
اس
کے ساتھ ہی ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر جسٹن ٹویٹس، اور اب سے کچھ دیر کے بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ، جسے پیش کر رہے ہیں اسد حسن اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گی گل رخ۔ خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔